السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے لیے اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے اور ہم سے اپنی پسند اور اپنی رضا کا کام لے. اس قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے، روشن کر دے، ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضامندی سے نوازے، ہمیں ہمارے گناہوں پر معاف فرما دے اور ہمیں اپنے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم شروع کریں گے سورۃ الذاریات سے. یہ سورۃ مکی سورۃ ہے، اس کی 60 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 51 نمبر سورۃ ہے، نزول کے اعتبار سے 67 نمبر 67. اور ابتدا میں لفظ زاریات آتا ہے، جس سے اس سورت کا نام الزاریات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت اور سورۃ الطور ایک ہی رکعت پہ پڑھی ایک بار، اور اس میں جو نئے الفاظ آتے ہیں جو باقی قرآن مجید میں نہیں آتے وہ زاریات، یہجعون اور سمین ہیں. اور اس میں انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ سورت بہت منفرد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ارشاد باری تعالیٰ ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر پانی کے بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر بارش کے کام کو تقسیم کرنے والی ہیں. کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں قرآنی آیات سے بھی زیادہ ہیں. اس لیے قرآن مجید میں بہت زیادہ غور و فکر کی تلقین اور ترغیب ہے. قرآن مجید کا تقریباً آٹھواں حصہ ایمان والوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور مختلف نشانیوں کا ان میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ان میں سے ہر مخلوق کسی نہ کسی حکمت اور غرض کے تحت پیدا کی گئی ہے. اور یہاں اس سورت کے شروع میں ہواؤں کی قسموں کا بیان ہے. ان میں سے کچھ ہیں جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، بادلوں کو چلاتی ہیں، بادلوں کے آنے کی خوشخبری دیتی ہیں، اور اسی طرح کچھ ہوائیں زمین میں کچھ چیزوں کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں. اور بعض نے یہاں اس سے مراد فرشتے بھی لیے ہیں جو ملکوں، بندوں کے درمیان رزق اور بارش اور دیگر چیزوں کی تقسیم کرتے ہیں. بے شک جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے، اور بے شک جزا سزا ضرور واقع ہونے والی ہے. یعنی ان ہواؤں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. یعنی یہ چار قسم کی ہوائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے. قسم ہے راستوں والے آسمان کی، بے شک تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. اس سے وہی منہ موڑتا ہے جو قرآن سے پھیرا جا چکا ہو، یعنی جو وہی کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے، اختلاف میں پڑ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ شرعی احکام کے بارے میں بھی لوگوں کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بالکل قرآن سے متضاد ہوتی ہیں. اندازے لگانے والے مارے گئے وہ لوگ جو بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہوگا، جس روز یہ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنے جلنے کا مزہ چکھو. یہ وہی ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے، یعنی دنیا میں فتنوں میں پڑنے والے، انکار کرنے والے، خواہشات کے مطابق جینے والے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈالنے والے اور دین کا مذاق اڑانے والے اپنے انجام کو جا پہنچیں گے. بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو کچھ انہیں دے گا اس کو لینے والے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. متقی لوگ جنت میں جو بھی ان کا رب انہیں دے گا خوشی سے لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے دنیا میں وہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں کہ جو رب نے دیا ہے ہم لینے والے ہیں. اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ رب وہاں انہیں دے گا، جو بھی دے گا تو اس کو بھی وہ خوشی سے لیں گے، اور وہ کیا دے گا، وہ جس کی خواہش کریں گے. یعنی بندوں کی رضا کو مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا، اور ان چیزوں سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل خوش ہو جائیں گے، اور وہ ان نعمتوں سے ہٹ کر کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے. جیسے دنیا میں وہ اللہ کے دین سے ہٹ کر کوئی اور نظریہ قبول نہیں کرتے تھے. اور پھر خاص طور پر انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ وہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں محسن کے طور پر زندگی بسر کرتے رہے، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، مخلوقات کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، ہر معاملے میں خوبصورتی، ہر معاملے کو اچھے سے کرنا. اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر کی کوالٹی ہو. وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے. یعنی متقی اور محسن لوگ وہ ہیں جو سکون اور راحت کے وقت عبادت کی مشقت کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی رات کو قیام کی تکلیف جھیلتے ہیں. یعنی نیند انسان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے اور کمزوری بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی خاطر اس کو بھی قربان کر لیتے ہیں. وہ اپنی راتوں کو لہو و لغو اور بیکار کی چیزوں میں نہیں گزارتے. اور ویسے بھی اس میں ایک بڑی حقیقت ہے کہ کچھ کام جو رات کی تنہائی اور خاموشی میں کیے جاتے ہیں وہ دن میں نہیں ہو سکتے، اور یکسوئی کی عبادت بھی رات کو ہی انسان کو نصیب ہوتی ہے. اور بعض تحقیقات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رات گئے تک جاگ کر کام کرنے والے افراد زیادہ تخلیقی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں اور راتوں کو جاگتے رہتے ہیں. اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، یعنی ان کی راتیں اور خاص طور پر سحری کا وقت، رات کا پچھلا وقت استغفار میں گزرتا تھا، کیونکہ سحری کا وقت زیادہ نیند کا وقت اور غفلت کا وقت ہوتا ہے. لیکن وہ اس وقت بھی اٹھ جاتے تھے اور تہجد پڑھنے کے باوجود، قیام کرنے کے باوجود وہ استغفار کرتے تھے. انہیں اپنی کسی نیکی کا زوم نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. استغفار کا مطلب ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی ہمارے گناہوں کو چھپا دے اللہ تعالیٰ. اور پھر اس وقت کی خاص تاثیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور بندوں سے پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی جو سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں. اور ویسے بھی انسان کی زندگی میں بعض غم اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سحر کے وقت استغفار کی مدد کے سوا کوئی چیز دور نہیں کر سکتی. رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. یعنی بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ جو ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے آہیں بھرتے ہیں اور فریادیں کرتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں، کیونکہ استغفار ایسی چیز ہے جس سے بند دروازے کھل جاتے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں، ان میں سے ایک قیام اللیل، دوسرے سحری کے وقت استغفار کرنا، اور تیسرے صدقہ کا خیال کرتے رہنا، یعنی ہر وقت یہ سوچنا کہ اللہ کے راستے میں کیا دوں، اور چوتھا دن کے شروع اور آخر میں اس کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا. اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محروم کا حق تھا، وہ اس میں دوسروں کا حق سمجھتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ان پر احسان جتاتے ہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کر ان کو دیتے ہیں، صلہ رحمی کے کام کرتے ہیں. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو غور و فکر اور تفکر اور عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں بھی بڑا کم علم رکھتا ہے، بعض اوقات اپنے آپ کو بھی پوری طرح نہیں سمجھتا، اور بعض اوقات اپنی ہی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے، اپنے ہی خیالات کی وجہ سے، اپنے ہی خود ساختہ دکھوں کی وجہ سے. تو انسان کو پھر اپنے اندر کی نشانیوں پر غور کرنا چاہیے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اور پھر انسان مقصد زندگی کو سامنے رکھے کہ مجھے اللہ نے بنایا کس لیے، میں کس بات پر رنجیدہ ہوں، کن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، میرا اصل کرنے کا کام کیا ہے. اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو، یعنی رزق کا اصل منبع آسمان ہے، اور زمین میں جو چیزیں ہیں وہ رزق کے معاملے میں ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، رزق اوپر سے آتا ہے. اور بندے کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے جبکہ رزق دینا اللہ کا کام ہے. اور آسمان سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی رزق آتا بلکہ دینی رزق بھی اوپر سے ہی آتا ہے. پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بے شک یہ بات ایسا یقینی حق ہے جیسے تم بولتے ہو، یعنی جیسے تم بات کرتے ہو اور اپنی بات سن کے یقین کرتے ہو کہ میری آواز اور میں ہی بول رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ یقینی بات اللہ کا کلام ہے.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں، اجنبی لوگ بھی ہمارے پاس آ جائیں تو وہ بھی ہمارے مہمان ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، بس ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا، کیونکہ انہوں نے ان کو مہمان تصور کیا۔ اور یہاں سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کھانا کھائیں گے کہ نہیں، بلکہ خاموشی سے لے آئے اور اچھے سے اچھا کھانا پیش کیا اور ان کو پتا بھی نہیں چلنے دیا۔ راغا کا مطلب ہے پوشیدہ طریقے سے، خاموشی سے، چپکے سے۔ تو یہ بھی ادب اور سلیقہ ہے کہ مہمان کے سامنے باتیں کر کے نہ جائیں، میں ذرا آپ کے لیے کھانا لے آؤں، آپ بیٹھیں، یعنی جتانا نہیں چاہیے کسی بھی طرح، بلکہ جو بھی کرنا ہے خاموشی سے کریں اور بار بار اس سے پوچھ کر اس کو شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مہمان کی تکریم ہمارے دین کا حصہ ہے، ادب میں سے ہے، اور اس کا استقبال بھی محبت اور قدر سے کرنا چاہیے۔ پھر اسے ان کے قریب کیا، کہنے لگا کیا تم کھاتے نہیں، یعنی پیش کر دیا لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے تو پوچھا کھاتے نہیں، شائستہ طریقے سے درخواست کی، الا تاکلوا، یعنی کہا کھاؤ کھاؤ، الا تاکلوا، آپ کھائیں گے نہیں، آپ کھانا چاہیں گے۔ اور اس میں یہ کہ کھانا مہمان کے قریب کرنا چاہیے، نہ کہ مہمان کی جگہ بدلنی چاہیے۔ انہوں نے خود کھانا آگے پیش کیا، نہ کہ کسی خادم کو کہا کہ تم پیش کرو۔ اور پھر یہ نہیں کہا کلو، بلکہ کہا الا تاکلون۔ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا جب انہوں نے نہیں کھایا، تو انہوں نے کہا تم ڈرو نہیں، اور اسے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی، اسحاق علیہ السلام کی۔ ان کو بچپن سے ہی علیم کہا گیا، علم والا، سبحان اللہ، کتنا بڑا ٹائٹل ہے۔ اور اصل علم تو جوانی میں ان کے پاس آنا تھا، لیکن بچپن سے ہی غلام علیم۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بچے کو اگر اچھے نام سے پکارا جائے اور اس سے جو ہماری توقعات اور ایکسپیکٹیشنز ہوں ان کا ذکر بچپن میں ہی کر دیا جائے، تو اس سے اس کی ایک ذہن سازی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو آسانی سے پھر ایکسپٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کی بیوی ایک چیخ کے ساتھ آگے بڑھی، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی بڑھیا بانجھ، بچہ جنے گی۔ یعنی تین ظاہری اسباب جن کی وجہ سے ان کے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، ایک تو یہ کہ وہ بڑھیا تھی، اور پھر یہ کہ ایسی عمر کو پہنچ گئی تھی کہ جن میں ایک عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، ان کا جسم اس قابل نہیں تھا، اور پھر یہ کہ شوہر بھی، جو دوسری صورت سے پتہ چلتا کہ شوہر بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور پھر آپ دیکھیے کہ بڑی مختصر سی بات کی، کوئی لمبی باتیں نہیں مردوں سے کرنی شروع کر دی. انہوں نے کہا تیرے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ خوب حکمت والا بہت علم والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بھیجے جانے والے فرشتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اشارہ تھا قوم لوط کی طرف، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں، کبھی برف کے پتھر بھی برستے ہیں، جو آپ کے رب کے ہاں ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ تھے کہ کس مجرم کو کس پتھر نے ہلاک کرنا ہے. تو اس بستی میں جو بھی مومن تھا ہم نے اسے نکال لیا. اللہ مومنوں کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. تو ہم نے اس میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا. مسلمانوں کا گھر کیوں کہا؟ کیونکہ ان میں سب مومن نہیں تھے، ان کی بیوی مومن نہیں تھی. اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی قوت کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ، یعنی تکبر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کی اور انکار کر دیا. پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا، یعنی ظالموں کا پھر برا انجام ہوا. ایک ہی دن میں ان کا لیڈر اور ساری فوجیں، لشکر، سب کے سب لوگ اس میں پھینک دیے گئے. اور آج میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے ان پر ایک بانج ہوا کو بھیجا، جس چیز پر بھی وہ آتی اس سے بوسیدہ ہڈی بنا کر چھوڑ دیتی، پرانی بھربری ہڈی. ہوا بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، جو کسی قوم پر مسلط کر دیا جائے تو اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، یعنی عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، توبہ سے فائدہ اٹھا لو، اور دنیا کی زندگی سے موت سے پہلے تک فائدہ اٹھا لو. اور یہ دنیا میں رہنے کا ایک اہم اصول ہے کہ انسان کو جتنا بھی وقت ملے وہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لے. بس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے. بس نہ تو انہیں کھڑے ہونے کی استطاعت ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے، یعنی عذاب کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ جو گرا وہ اٹھ بھی نہ سکا، کہیں جا کے پناہ لینا تو بہت دور کی بات، کوئی قوت ان کی نہ بچی، کوئی استطاعت نہ تھی کہ جس سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. اور اس سے قبل قوم نوح کو بھی ہم نے ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ تھے. نوح علیہ السلام کا تذکرہ بہت اختصار کے ساتھ کیا گیا، بس ایک آیت میں، لیکن ان کے جرم اور سزا دونوں بیان کر دی گئی. تو یہاں پانچ اقوام کو جن چیزوں سے تباہ کیا گیا ان کا ذکر ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں، یعنی کائنات میں تخلیق اور توسیع کا سلسلہ جاری ہے، ہر آن نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت خلق جو ہے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، پیدا کیے جا رہا ہے، اور اس سے کوئی خاص آسمان مراد نہیں بلکہ اس سے پوری کائنات ہی ایک طرح سے مراد ہے. اور جو رب آسمانوں کو وسیع کر رہا ہے، جو پہلے سے ہی بہت وسیع ہیں، کیا وہ ہمارے لیے وسعتیں پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کی ایک صفت، اس کا ایک نام الواسع ہے. لہذا کسی بھی چیز میں تنگی ہو، رزق میں ہو، دل میں ہو، اللہ سے وسعت مانگے، دل بڑے کرے. جس نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، وہ نور سے آپ کے سینے کو بھی کشادہ کرنے کی، کھلا کرنے کی، وسعت دینے کی طاقت رکھتا ہے. جہاں بھی دل میں تنگی آئے نا، کسی انسان کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں، کسی بھی چیز، اللہ سے مانگے، اللہ میرا دل کھول دے، وسعت دے دے. گھر میں تنگی محسوس کرے، اللہ گھر میں وسعت دے دے. یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ پریشان ہوں تو اللہ سے وسعتیں مانگے کہ اے آسمانوں کو وسیع کرنے والے، تو میرے لیے بھی وسعت پیدا کر دے. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، بس ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں. اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی یہ ایسے نہیں بنائے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے اور اس سے سبق سیکھو کہ اللہ صرف ایک ہے، باقی ہر چیز جوڑے میں ہے. بس تم اللہ کی طرف دوڑو، بس تم اللہ کی طرف دوڑو، صرف چلو نہیں، دوڑو. بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اسے چھوڑ کے اللہ کی پسند کی طرف آ جاؤ، جہالت سے فرار حاصل کر کے علم کی طرف آؤ، نافرمانی سے اطاعت کی طرف آؤ، غفلت سے ذکر کی طرف آؤ، غلط رستے سے صحیح رستے پر آؤ. تو فتنوں سے نجات کا واحد راستہ نیک عمل کے ساتھ اللہ کی طرف بھاگنا ہے. اور پھر یہ کہ بہت سی چیزوں میں انسان الجھا ہوا ہوتا ہے نا، جو اس کو اللہ سے دور کرتی ہیں، تو ان سے نکل کر بھی اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، اللہ کی پسند کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اسی طرح جو رسول بھی ان سے پہلے لوگوں کے پاس آیا، انہوں نے یہی کہا، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر گئے تھے؟ یہ ہیں ہی سرکش لوگ. یعنی سب کا ذہن ایک جیسا تھا، اگرچہ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی اپنے بعد میں آنے والوں کو، لیکن ان کے اندر سرکشی تھی، یعنی سب کی ذہنیت، تھاٹ پروسیس ایک جیسا تھا، مشترک تھا. بات یہ ہے کہ انسانی نفسیات ہمیشہ سے ایک ہی جیسی ہے، صرف حالات میں تبدیلی ہوتی ہے، واقعات بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، لیکن انسان اصل میں وہی ہے. اسے لوگ کہتے ہیں نا، اب دنیا بدل گئی ہے تو نیا کوئی قرآن ہو، کوئی نئی باتیں ہو، نہیں، یہی کافی ہے، کیونکہ انسان کا اندر وہی ہے. بس آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، آپ پر کوئی ملامت نہیں، یعنی اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اور آپ تو نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے، یعنی دائی کا اصل کام ہے کہ وہ لوگوں کی خیرخواہی کرتا رہے، اگر کوئی مان لیتا ہے تو شکر ادا کرے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو صبر کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اور جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، فارسی میں عبد کو بندہ کہتے ہیں، یعنی اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق رکھو جیسے ایک غلام کا اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اس کی ہر بات مانتا ہے، یہ نہیں کہ کچھ اپنی مرضی اور کچھ رب کی مرضی. انسان اپنی زندگی کا رخ ہر موڑ پر اللہ ہی کی طرف پھیر دے، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کو ہمارے فائدے کے لیے، نہ کہ ہمیں دنیا کی غلامی کے لیے پیدا کیا. تو جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے غافل ہو کر اس میں نہیں مشغول ہونا جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. اور عبادت میں محبت بھی ہوتی ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے. تو اللہ کی اطاعت محبت سے کرنی ہے, مجبوری سے نہیں کرنی, اور پھر عاجزی کے ساتھ ہمبل ہو کے کہ میں بندہ ہوں, میرا کام ہی یہی ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں. جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون عطا کر دے گا. اور یہاں جنوں کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ وہ ہم سے پہلے آئے تھے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. یعنی رب العزت کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ اس کے اطاعت گزار ہوں. اور عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں, خود بندوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. بے شک اللہ ہی خوب رزق دینے والا, بڑی قوت والا, نہایت مضبوط ہے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پڑھایا تھا, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. لہذا ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ بات سکھا دینی چاہیے, جب بھی رزق کی طرف سے کوئی پریشانی محسوس ہو تو فوراً اس آیت کو دہرا لیں, تھوڑا وظیفہ کر لیں, کئی دفعہ دہرائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ بندوں کو رزق دیتا رہتا ہے, اس میں کمی نہیں کرتا. اور رزاق جو ہے نا, رازق سے مبالغے کا صیغہ ہے. کبھی وہ سبب کے ساتھ رزق دیتا ہے, کبھی سبب کے بغیر بھی دیتا ہے, کبھی طلب کرنے سے دیتا ہے اور کبھی طلب کے بغیر بھی دیتا ہے. تو بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو بھی ان کے ساتھیوں کی مانند عذاب کا حصہ ملے گا, بس یہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے اس دن سے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں,